بدھ 20 اگست کے سیروین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ برطانیہ کی نئی تشویش، دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں میں برطانوی مسلمانوں کی تعداد کیا؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو فگرز افیشل آ رہے ہیں 500 کے، وہ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے۔ وہ کم سے کم 1500 سے لے کر 2000 تک لوگ وہاں لازمی ہیں۔ اب
تفصیل ذرا دیر بعد، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ عالمی برادری نے اس امریکی صحافی کے قتل کی مذمت کی ہے جسے انٹرنیٹ پر جاری کی جانے والی ایک ویڈیو میں شام میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے بظاہر گلا کاٹ کر قتل کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر جیمز فولی کے قتل کی ویڈیو مستند ثابت ہو جاتی ہے تو اس سے امریکہ کو شدید صدمہ پہنچے گا۔ توقع ہے کہ صدر اوباما سلسلے میں جلد ہی کوئی تازہ بیان جاری کریں گے۔ تفصیل کے ساتھ نوشین عباس۔
اس ویڈیو کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اگر یہ ویڈیو حقیقی ثابت ہوئی تو امریکہ کو اس بہیمانہ قتل سے دھچکا لگے گا۔ دولت اسلامیہ نے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں مبینہ طور پر ایک امریکی صحافی کو ہلاک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تعارف جیمز فولی کے نام سے کروایا ہے، جنہیں سن 2012 کے اواخر میں شام سے اغوا کیا گیا تھا۔ شدت پسندوں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے عراق میں دولت اسلامیہ پر بمباری کے بدلے میں جیمز فولی کو ہلاک کیا گیا۔
سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ وہ ان اکاؤنٹس کو معطل کر رہے ہیں جو جیمز فولی کے قتل کی ویڈیو کو اس نیٹ ورک پر پھیلا رہے ہیں۔ بھارت میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے واضح کیا ہے کہ بھارتی کشمیر کے رہنماؤں سے بات چیت کا عمل طویل عرصے سے جاری ہے، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ کشمیر میں امن کے قیام کے لیے کشمیری جائز فریق ہیں۔ یہ وضاحت انہوں نے بھارت کے پاکستان کے ساتھ سیکرٹری سطح پر مذاکرات ختم کرنے کے اعلان کے بعد کی ہے، جس کی وجہ بھارت نے پاکستان اور بھارتی کشمیر کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات بتائی تھی۔ ظفر سید۔
نئی دہلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عبدالباسط نے کہا کہ سیکرٹری سطح کی بات چیت کو منسوخ کیے جانے سے دونوں ملکوں کے درمیان جاری قیام امن کے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تاہم کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، لہذا اس معاملے پر تمام فریقوں سے بات چیت کرنا ضروری ہے۔ بھارت نے 25 اگست سے سیکرٹری سطح کے مجوزہ مذاکرات کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد متعدد حلقوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا تھا۔
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ روز عبوری جنگ کے ختم ہونے کے بعد سے اب تک غزہ میں کم از کم 92 فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ حملے فلسطینی عسکریت پسندوں کے اسرائیل کی جانب سے داغے جانے والے 137 راکٹوں کا جواب تھے۔ ادھر غزہ کے حکام کا کہنا ہے کہ حماس کے سینئر ملٹری کمانڈر کی اہلیہ اور بیٹی سمیت کم از کم 19 افراد تازہ اسرائیلی حملوں میں مارے گئے ہیں۔ 6 ہفتوں سے جاری اس جنگ میں کم از کم 2100 افراد مارے جا چکے ہیں۔ مقامی رہائشی حسام مارا کا کہنا ہے کہ تازہ حملے کچھ زیادہ ہی شدید تھے۔ حسام مارا کہہ رہے ہیں کہ پہلا راکٹ ایک گھر پر گرا جس میں خاندان موجود تھا۔ وہ F-16 طیارہ تھا، بغیر کسی نگرانی یا جاسوسی کے اور خبردار کیے بغیر حملہ کیا گیا۔ وہ کئی میزائل تھے، تقریباً 6 سے 8۔ ایران کی پارلیمان نے ایک وزیر کے مواخذے کے لیے ووٹنگ کی ہے جس پر مغرب کے حامی ہونے کا الزام ہے۔ وزیر سائنس رضا فراجی دانا کی برطرفی ایران کے معتدل صدر حسن روحانی کے انداز صدارت کے خلاف ہے۔ فراجی دانا کے ساتھی ممبران اسمبلی ان کے اساتذہ کی مدد کرنے کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں، جنہوں نے اب حزب اختلاف کی ریلیوں میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ طلبہ کی ان تصانیف کو نظر انداز کر رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ لائبیریا کی پولیس نے دارالحکومت منروویا میں اس ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی ہے جو ایبولا کے مرض کی وجہ سے الگ تھلگ رہنے کے انتظامات پر عمل درآمد کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز پر پتھر پھینکے جو علاقے میں نقل و حرکت کو محدود کرنے کا کام سر انجام دے رہی تھیں۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں ایک اسپتال پر گزشتہ روز حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد ایبولا کے 17 مشتبہ مریض لاپتہ ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ادارے نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا فلاحی آپریشن آج شروع کر دیا ہے، جس میں شمالی عراق میں جاری لڑائی سے بے گھر ہونے والے تقریباً 5 لاکھ افراد کو امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ فراہم کیے جانے والے امدادی سامان میں 100 ٹن سامان موجود ہے، جس میں 3000 ٹینٹ اور 1900 کے قریب کچن سیٹس کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے عراق کے شمالی شہر اربیل لے جایا جا رہا ہے۔ دیگر امدادی سامان سمندر اور زمینی راستوں سے بھی وہاں پہنچایا جائے گا۔ اور مشرقی یوکرین میں روس حامی باغیوں اور حکومتی فورسز کے درمیان لڑائی جاری ہے. یوکرین کی فوج نے لوائس کے علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے جو باغیوں کے گڑھ شہر ڈونیس سے 35 کلومیٹر دور مشرق میں واقع ہے. اطلاعات ہیں کہ 9 یوکرینی حکومت حامی جنگجو وہاں مارے گئے ہیں جن میں ایک امریکی شہری بھی شامل ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ اسلام آباد کی صورتحال پر ہماری لائیو کوریج باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اور میں آپ کو اس موضوع میں آپ ہی کی دلچسپی کا اندازہ کچھ یوں دے سکتا ہوں کہ ہمارا لائیو صفحہ اب تک ہزاروں یا دسیوں ہزار نہیں بلکہ لاکھوں افراد پڑھ چکے ہیں. اور آپ سب کی دلچسپی صرف خبروں تک ہی محدود نہیں بلکہ اسلام آباد کی صورتحال پر ہمارے فیچرز بھی خوب پڑھے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے تین نمایاں ترین فیچرز میں سے پہلا ہے وسعت اللہ خان کا کالم جب سٹیٹ ریٹ کرین سے لٹک جائے تو، دوسرا ہارون رشید کا آنکھوں دیکھا حال بعنوان فیس ٹو فیس، اور تیسرا ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر کی شرارت جس کا ٹائٹل ہے تیری جمہوریت کی تو ایسی کی تیسی. ہمارے یہ تینوں ساتھی آج سیربین میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن پہلے آج کا بڑا موضوع. امریکہ ایک ویڈیو کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو ایک امریکی صحافی جیمز فولی کا سر تن سے جدا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. گو اس ویڈیو کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اگر یہ ویڈیو حقیقی ثابت ہوئی تو امریکہ کو اس بہیمانہ قتل سے دھچکا لگے گا. شدت پسندوں نے ہلاک ہونے والے شخص کا تعارف جیمز فولی کے نام سے کروایا ہے. جیمز فولی کون تھے، کیا کرتے تھے؟ بی بی سی نیوز کی رپورٹ سنیے جاوید سومرو کی زبانی.
وہ ایک صحافی تھے جو جنگ زدہ علاقوں کی کہانی بتانا چاہتے تھے. اس سے قبل وہ لیبیا میں بھی 40 دن تک شدت پسندوں کی قید میں رہے. 2012 میں انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ جنگ زدہ علاقوں میں پھنسے لوگوں کی کہانیاں بتانے کی خواہش انہیں بار بار ایسی جگہوں پر لے جاتی ہے.
یہ ہمارا کام ہے. میں نے عراق میں 2008 میں جنگ پر رپورٹنگ شروع کی. جنگ میں ہونے والے واقعات مجھے اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور میں ان کہانیوں کو سامنے لانا چاہتا ہوں جو پہلے نہیں بتائی گئیں. میں واقعات کے انسانی پہلو میں دلچسپی رکھتا ہوں. وہاں تشدد ہے، لیکن ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کون ہیں، اور یہی چیز ہمیں اس جانب لے جاتی ہے.
ان کی بازیابی کی مہم کے لیے شروع کیے گئے فیس بک صفحے پر ان کی والدہ کی جانب سے پوسٹ کیے گئے پیغام سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی ہلاکت کی خبر کو تسلیم کر لیا ہے. شدت پسندوں کا کہنا ہے کہ انہیں عراق میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں پر امریکی فضائی حملوں کے بدلے میں قتل کیا گیا ہے. فولی 2 سال قبل شام میں غائب ہوئے تھے اور اب منظر عام پر آنے والی ایک ویڈیو میں ایک شخص کو انہیں ذبح کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. برطانوی لہجے میں انگریزی بولنے والا یہ شخص پھر دھمکی دیتا ہے کہ اگر صدر اوباما نے دولت اسلامیہ پر حملے بند نہ کیے تو ان کی قید میں ایک دوسرے امریکی شہری کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. امریکہ نے دولت اسلامیہ کی کرد علاقوں میں پیش قدمی روکنے اور پناہ گزینوں کے تحفظ کے لیے اس ماہ کے آغاز میں فضائی حملے شروع کیے تھے. ان حملوں سے دولت اسلامیہ کی پیش قدمی روکنے اور موصل ڈیم کو ان کے قبضے سے چھڑانے میں مدد ملی. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 500 برطانوی شہری دولت اسلامیہ میں شامل ہیں. ان برطانوی افراد کو ان پروپیگنڈا ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے جن میں وہ ساتھی مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں.
ہمارے علم میں ہے کہ برطانوی شہریوں کی ایک بڑی تعداد ممکنہ طور پر ان پرتشدد واقعات میں ملوث ہے اور دولت اسلامیہ اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہیں.
جیمز فولی کو ہلاک کرنے والے شخص کی ابھی شناخت نہیں ہو سکی. بظاہر وہ صفاق نظر آتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ ایسا ہی کرے گا.
بی بی سی نیوز کی رپورٹ آپ نے جاوید سومرو کی زبانی سنی. دولت اسلامیہ کی جانب سے جاری کی جانے والی اس ویڈیو نے امریکہ کو ہی نہیں بلکہ برطانیہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے سنا اس میں جیمز فولی کا قاتل برطانوی لہجے میں باتیں کر رہا تھا۔ آج ہمارے ٹی وی پروگرام کی پریزنٹر صبا اعتزاز نے برطانیہ کے شہر برمنگھم سے لیبر پارٹی کے رکن خالد محمود سے بات کی، ان سے پوچھا کہ ان کے لیے برطانوی شہریوں کا اس قدر بہیمانہ قتل کے واقعات میں ملوث ہونا کتنی حیرت کی بات ہے۔
جی کوئی حیرت نہیں ہے اس میں، میں تو تقریباً پچھلے 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے کافی لوگ جا رہے ہیں جو اس جنگ میں شامل ہیں، وہ القاعدہ کے اور آئسس کے حق میں وہ لڑنا چاہتے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو تھے وہ سیرین ایکسپیکٹس تھے جنہوں نے جانا شروع کیا، پھر کردوں نے شروع کیا، پھر ساؤتھ ایسٹ ایشین وہ تھے جو یہاں کافی شام سے شیخ آئے ہوئے تھے، ان کی جو فالو کرتے تھے انہوں نے شروع کیا، اور پھر القاعدہ کے جو یہاں کچھ جو ایکسٹریمسٹ ہیں جو ایلیمنٹ لوگوں کو ایسے برین واش کرتی ہے ان لوگوں نے بھی شرکت کی ہے۔ سو پچھلے 3 سال میں میری مجھے میں سمجھتا ہوں کہ جو فگرز افیشل آ رہے ہیں 500 کے وہ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہیں، اور کم سے کم میں نے کہا 1500 سے لے کر 2000 تک لوگ وہاں لازمی ہیں اب۔
ٹھیک ہے، برطانوی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یہ لوگ ہیں یہ واپس آ کر بھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، کتنا بڑا خطرہ ہے آپ کی نظر میں؟
کافی حد تک خطرہ ہے، اور پر یہ گورنمنٹ کی ہی ناکامی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں ہمارے بارڈر کنٹرول جو ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، ان کے پاس اتنا سٹاف نہیں ہے کہ وہ اس کی جو ہے پابندی کر سکیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ واپس آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کتنا عرصہ باہر رہے ہیں۔ سو جب تک وہ ویٹنگ نہیں ہوگی تو تب جو مرضی چاہے وہ واپس آ سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے اس میں بڑی نااہلی ہے جو انہوں نے اپنی پالیسیز کو ٹھیک نہیں کیا، اور یہاں تک کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ انہوں نے پہلے سوچا کہ ہم اسد کی گورنمنٹ کو اڑا دیں گے تو انکریج کیا لوگوں کو۔
جی خالد، یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو تعداد ہے یہ 500 سے بھی زیادہ ہے شاید، تو کیا وجہ ہے جلدی سے بتائیے گا کہ یہاں کے مسلمان برطانوی جو ہیں وہ کیوں شدت پسند سوچ کی طرف راغب ہو رہے ہیں؟
کافی حد تک لوگ جو ہیں وہ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں یہاں، اور کمیونٹی کا بھی اس میں کچھ حصہ ہے جو انہوں نے دیکھنا کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، پر گورنمنٹ نے پچھلے 3.5-4 سال سے جو پریونٹ یہاں کام تھا وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ سو اس میں کافی اور اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں روکنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت کمیونٹی اور گورنمنٹ کے حساب سے۔
بہت شکریہ خالد محمود ہم سے بات کرنے کا۔
برطانیہ کے شہر برمنگھم سے لیبر پارٹی کے رکن خالد محمود جو بات کر رہے تھے ہماری ساتھی صبا اعتزاز سے۔ قتل و غارت کا یہ میدان تو عراق میں ہے، لیکن ادھر غزہ میں بھی لگتا یوں ہے کہ آنکھ اور خون کا کھیل ایک بار پھر بھڑک اٹھا ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اسرائیلی حملوں میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہی ہیں کندیل شام۔
حماس کے جلا وطن رہنما موسیٰ ابو مرزوق کے مطابق تازہ حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں حماس کے عز الدین القاسم بریگیڈ کے کمانڈر محمد دائف کی اہلیہ اور بچی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر داخلہ کے مطابق یہ حملہ جائز تھا کیونکہ محمد دائف ذاتی طور پر درجنوں ہلاکتوں کے ذمہ دار ہیں۔ اسرائیل کے وزیر سائنس اور سابق سیکیورٹی کے مشیر یعقوب پھیری کا کہنا ہے کہ اگر مصدقہ خفیہ اطلاعات ہوتی کہ محمد دائف مکان میں نہیں ہے تو وہاں کبھی بمباری نہ کی جاتی۔ اسرائیل محمد دائف کو ہلاک کرنے کی کئی کوششیں کر چکا ہے جن کے نتیجے میں وہ معذور ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں ابھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہیں۔ حکام کے مطابق 8 جولائی کو غزہ پر اسرائیلی حملوں کے آغاز سے اب تک 2016 فلسطینی اور 66 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ فلسطین میں طبی عملے کا کہنا ہے کہ 3 افراد غزہ شہر میں منگل کو اسرائیلی طیاروں کی بمباری کا نشانہ بنے۔ مصر کے دارالحکومت کائرو میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات بے نتیجہ رہے ہیں اور اسرائیلی مندوبین نے وطن واپسی کا اشارہ دیا ہے۔ فلسطینی مذاکرات کار اعظم الاحمد نے مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے منگل کو اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ وہ غزہ کی جانب سے راکٹ فائر کیے جانے کے بعد حملوں کا آغاز کریں، جس کے نتیجے میں غزہ پر اسرائیلی حملے شروع کر دیے گئے تھے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے کندیل شام کی زبانی سنی، جنہوں نے کچھ روز قبل ناروے کے ایک ڈاکٹر مارکس گلبرٹ سے بات کی تھی جو غزہ کے شفا ہسپتال میں کام کرتے ہیں۔ پیر کے روز وہ بی بی سی کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں آئے، جہاں غزہ کے حالات پر ان کی گفتگو کا خلاصہ تیار کیا ہے احمد رضا نے۔
Really, that portrait should have been given by one of the Palestinian doctors who are the real heroes in Gaza, the doctors, the nurses, the paramedics.
حقیقت میں اس کی تصویر کشی تو فلسطینی ڈاکٹروں میں سے کسی کو کرنی چاہیے جو غزہ کے اصل ہیروز ہیں, ڈاکٹر, نرس ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف اور رضاکار. مگر میں آپ کو اس کا کچھ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہوں. سارا انحصار اسرائیلی بمباری کے تسلسل پر ہوتا تھا. جب بم گرتے تھے تو ہم ان کے دھماکے سنتے تھے اور دیکھتے تھے کہ بم کس سمت گرا ہے. ہم ہسپتال آنے والے ایمبولنسوں کے سائرن سنتے تھے اور پھر ہر بار ہم دیکھتے تھے کہ اسپتال میں بھاری تعداد میں لوگ لائے جاتے تھے, زخمی اور مردہ دونوں. کبھی ان کی تعداد 40 ہوتی تھی تو کبھی کبھار یہ تعداد 400 ہوتی تھی. ان میں بچے, بوڑھے, خواتین, عام شہری ہوتے تھے. ان کے جسموں سے خون بہہ رہا ہوتا تھا. ان میں سے بعض شدید زخمی ہوتے تھے, بعض حقیقت میں دم توڑ رہے ہوتے تھے, جبکہ بعض ایسے بھی ہوتے تھے جن کے جسموں پر معمولی زخم ہوتے تھے. پھر آپ کو ان سب کو الگ الگ کرنا ہوتا ہے. جو شدید زخمی ہوتے ہیں ان کی حالت کو مستحکم کرنا ہوتا تھے, اور جو سینئر سرجن ہوتے تھے جن کی تعداد الشفا میں 220 کے قریب ہیں, انہیں یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ کن زخمیوں کو موت سے بچانے کی فوری آپریشن کی ضرورت ہے, اور یہ بہت ہی مشکل ہوتا تھا.
مطلب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ کس کی مدد پہلے کی جائے, کون زندہ بچ سکتا ہے اور کون مر سکتا ہے.
Exactly, because it's in this kind of situation you don't have the capacity to.
جی ہاں بالکل, کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں آپ کے پاس ہر ایک کو طبی مدد دینے کی استعداد نہیں ہوتی. آپ کو ان لوگوں کو منتخب کرنا ہوتا ہے جن کے بچنے کے امکانات ہوں. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غزہ کے صحت کے پورے نظام کی طرح الشفا ہسپتال 7 سالہ ناکہ بندی سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے. ان کے پاس ہر شے کی کمی ہے, دواؤں کی, آلات کی, جدید مشینری کی, حتیٰ کہ ٹوائلٹس اور ریسپائریٹرز کی بھی. تو وہاں بہت ہی مشکل صورتحال ہے. کسی بھی آفت والی صورتحال میں آپ ہسپتالوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں گے, مگر غزہ میں ہسپتال بھی آفت زدہ ہیں.
You just got back last month from Gaza. You were preparing a report for the United Nations Relief Agency.
آپ پچھلے مہینے ہی غزہ سے لوٹے ہیں. آپ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے لیے رپورٹ تیار کر رہے ہیں, اور آپ نے ابھی ابھی کام کے اس غیر انسانی دباؤ کا ذکر کیا جس کا فلسطینی اسپتالوں کا عملہ, ڈاکٹرز, نرسز اور ایمبولینسز وغیرہ مقابلہ کر رہی ہیں. ہمیں تھوڑا سا اس دباؤ کے بارے میں مزید بتائیے.
وہ لوگ اصل میں بیک وقت دو کردار ادا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ غزہ کے باسی بھی ہیں. ان کے گھروں پر بھی بم گر رہے ہیں اور ان کے گھر والے بھی زخمی ہو رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر انہیں تنخواہیں بھی نہیں مل رہی ہیں. اور اس کی وجہ اسرائیل کی یہ سیاست ہے جس کے تحت فلسطینیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سن 2006 سے ہسپتالوں میں مبینہ طور پر حماس کے بھرتی کیے ہوئے عملے کو ادائیگیاں نہ کریں. وہ معاوضے کے بغیر کام کر رہے ہیں. پچھلے 3 مہینوں سے انہیں تنخواہیں نہیں ملی ہیں, اور یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. وہ لوگ 3 شفٹیں چلا رہے ہیں اور تک کے چور ہو چکے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ کمر بستا ہے. اور میں تو کہوں گا کہ وہ بہت باہمت ہیں. وہ کالز پر پہنچتے ہیں, چھٹیاں نہیں کر رہے, اور ان میں سے بعض کو یہ بھی دیکھنا پڑا جو بہت تکلیف دیتا کہ انہی کے اپنے گھر والے ہسپتال لائے گئے, کسی کا بھائی تو کسی کا بچہ, جو بعض اوقات مر چکے ہوتے تھے, مگر وہ ہر وقت مقامی ریڈیو سنتے رہتے تھے تاکہ یہ جان سکے کہ بم کہاں کہاں گر رہے ہیں. تو وہاں ڈاکٹروں کا پیشہ ورانہ عزم بہت بلند ہے. فلسطینی بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اس لیے ان کا صحت کا نظام بھی بہت اچھا ہے, مگر آج الشفا یونیورسٹی کا ہسپتال بہت ہی بری حالت میں ہے.
یہ تھے انووے کے ڈاکٹر مارز گلبرٹ, جو بی بی سی کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں بات کر رہے تھے, اور ان کی اس گفتگو کا خلاصہ تیار کیا تھا ہمارے ساتھی احمد رضا نے. پاکستان پر توجہ کرنے سے پہلے بی بی سی کے انٹرنیشنل نیوز ایجنڈے سے آپ کو یہ اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ کینیا نے ایبولا کی وبا سے متاثرہ ممالک سے آنے والے لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی ہے. اس پابندی کے نتیجے میں کینیا ایئر ویز نے سیرا لیون اور لائبیریا جانے والی پروازیں معطل کر دی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے ایئر لائن کو بہت مالی نقصان ہوگا. زیاد ظفر کی رپورٹ.
سیرا لیون اور لائبیریا جانے والی کینین ایئر لائنز کی روزانہ کی پرواز اب وزارت صحت کے حکم پر معطل ہو گئی ہے. حکومت کے اس فیصلے سے ایتھیوپین ایئر لائنز اور روانڈن ایئر ویز کی پرواز بھی متاثر ہوں گی جو کینیا سے ہوتی ہوئی آگے سفر کرتی ہیں.
کینین ایئر ویز کو تقریباً $2 کروڑ سالانہ کا نقصان ہوگا. آپ یہ سوچئے کہ اگر ایبولا کا ایک بھی کیس ثابت ہو جاتا ہے تو کینیا کی معیشت کے لیے یہ تباہ کن ہوگا. نقصان کم از کم $1 ارب کا ہوگا.
مغربی افریقہ ایک اہم منڈی ہے اور کئی چھوٹے تاجروں کے لیے اس تک رسائی صرف ہوائی پرواز سے حاصل ہوتی ہے.
ایبولا کے پھیلنے سے پہلے میں روزانہ ایئرپورٹ کے کم از کم 6 چکر لگاتا تھا, لیکن اب مشکل سے 2 یا 3 ہوتے ہیں, کبھی تو ایک بھی نہیں.
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہوائی سفر سے ایبولا کے پھیلنے کا خطرہ کم ہے, لیکن کینیا میں صارفین کے حقوق کی ایک تنظیم نے عدالتی فیصلے کے ذریعے پرواز معطل کرا دی ہیں. یاد رہے کہ کینیا میں ایبولا کا اب تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا. زیاد ظفر, بی بی سی نیوز.
آج کے پروگرام میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کا بھی تفصیلی ذکر رہے گا, اس لیے برطانیہ غزہ اور کینیا سے اب پاکستان کے ذرا قریب ہوتے ہیں. بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے کشمیر کی علیحدگی پسند قیادت سے اپنی ملاقاتوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے, لہذا اس مسئلے کا پائیدار حل تلاش کرنے کے لیے تمام فریقوں سے بات چیت کرنا ضروری ہے. بھارتی حکومت نے علیحدگی پسند رہنماؤں سے مسٹر باسط کی ملاقاتوں پر سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے خارجہ سیکرٹریوں کو کے درمیان مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا, لیکن حکومت کے فیصلے پر بھارت میں رائے منقسم ہے. دلی سے سہیل حلیم.
مئی میں جب وزیر اعظم نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف دلی آئے تھے, تو مسٹر مودی کی اس پہل کو بہت سے تجزیہ نگاروں نے ایک سفارتی ماسٹر سٹروک سے تعبیر کیا تھا, لیکن خارجہ سیکرٹریوں کے مذاکرات کی منسوخی پر رائے تقسیم ہے. ایک حلقے کا خیال ہے کہ پاکستانی ہائی کمشنر نے دانستہ طور پر اشتعال انگیزی سے کام لیا ہے, جبکہ دوسرا موقف یہ ہے کہ بات چیت کی منسوخی سفارتی اعتبار سے ایک سیلف گول ہے اور مذاکرات کا راستہ بند نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اسی تناظر میں دلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے آج غیر ملکی صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے علیحدگی پسند کشمیری رہنماؤں سے اپنی ملاقاتوں کا دفاع کیا.
As I told you, this has been a long-standing practice. We have been meeting.
ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ملاقاتیں عرصے سے ہوتی آئی ہیں اور اس میں نیا کچھ نہیں ہے. ہمارا خیال ہے کہ قیام امن کے عمل میں کشمیری جائز فریق ہیں اور ان سے بات کیے بغیر کوئی پائیدار حل نہیں نکل سکتا. یہ پوچھے جانے پر کہ اب باہمی مذاکرات کو وہ کس سمت میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا,
So as to where we go from here, we will see. But as I
ان کا کہنا ہے کہ اس دھچکے کی وجہ سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. پاکستان اپنے عہد کا پابند ہے اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے, اور ہم دونوں ملکوں کی قیادت کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور قیام امن کے عمل کو آگے بڑھانے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستانی ہائی کمشنر کے بیان کے بعد بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے ٹویٹر پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ شملہ سمجھوتے کے بعد جموں کشمیر معاملے میں صرف 2 ہی اسٹیک ہولڈرز ہیں, یعنی بھارت اور پاکستان, کوئی اور نہیں. مسٹر اکبر الدین کے مطابق شملہ سمجھوتے اور لاہور اعلانیے سے الگ کوئی بھی راستہ اختیار کرنے سے بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی. پیر کو کشمیری رہنما شبیر شاہ سے مسٹر باسط کی ملاقات کے بعد بھارت نے بات چیت منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا, لیکن اس کے باوجود منگل کو مسٹر عبدالباسط نے حریت کے رہنماؤں سید علی شاہ گیلانی, میر وائز عمر فاروق اور یاسین ملک سے ملاقاتیں کی. عبدالباسط نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بھی دہشت گردی سے متاثر ہے, ایسے میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی رشتوں میں بہتری آنے سے ہی دونوں ممالک کی ترقی ممکن ہے. لیکن یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ستمبر میں یو این کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران اب دونوں وزراء اعظم کی ملاقات کا امکان ختم ہو گیا ہے, ہائی کمشنر نے کہا کہ ایسی کسی مجوزہ ملاقات کے پروگرام کو ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی تھی.
But that, as far as I know, that meeting was never planned or finalized.
ادھر امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کرانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. بھارت میں حزب اختلاف کانگریس کا موقف ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ عجلت میں کیا ہے. اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق یہ فیصلہ خود وزیراعظم نریندر مودی نے کیا تھا اور اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی زیادہ سخت پاکستان پالیسی کے خد و خال واضح کر رہے ہیں. لیکن عام خیال یہ ہے کہ بات چیت کے عمل کو دوبارہ پٹری پر لانا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ دونوں حکومتیں اب اپنا موقف واضح کر چکی ہیں اور اس سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے سیاسی اعتبار سے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
کھیلوں کی خبریں اور خبروں کے خلاصے سے پہلے جلدی سے ایک اپ ڈیٹ اسلام آباد سے ہارون رشید کی زبانی.
اسلام آباد میں دھرنا و مارچ کرنے والوں اور حکومت کے درمیان برف پگھلنے کے اشارے ہیں. عوامی تحریک اور حکومتی وفد کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہے. تاہم تحریک انصاف سے متعلق پیش رفت پس منظر میں زیادہ سامنے فی الحال مطالبات پر تعطل ہی ہے. اس سب پر تفصیلی نظر ہم پروگرام میں آگے چل کر ڈالیں گے.
سربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جانی یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیروین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبریں عبدالرشید شکور کی زبانی.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کو آج سری لنکن بورڈ پریزیڈنٹ 11 کے خلاف ون ڈے میچ میں 13 رنز سے شکست ہو گئی. پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 326 رنز کا ہدف ملا تھا جو بعد میں 304 رنز کر دیا گیا. تاہم پاکستانی ٹیم 8 وکٹوں پر 290 رنز بنا پائی. محمد حفیظ نے 54 رنز اسکور کیے. احمد شہزاد نے 39, مصباح الحق نے 38 رنز بنائے. اس سے پہلے میزبان ٹیم کی اننگز میں 4 نصف سینچریاں شامل تھیں. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز ہفتے کے روز سے شروع ہوگی. پہلا میچ ہمبنٹوٹا میں کھیلا جائے گا. ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش آج سینٹ جارج میں پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. اس دورے میں بنگلہ دیشی ٹیم 3 ون ڈے اور 1 T20 کھیلے گی. ویسٹ انڈین کوچ آٹس گبسن نے اس سیریز کے بعد اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, جس کے بعد مینیجر رچی رچرڈسن عارضی طور پر کوچ کی ذمہ داری نبھائیں گے. بھارتی کرکٹ ٹیم کے کوچ ڈنکن فلیچر کا مستقبل بھی خطرے سے دو چار ہے. انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے روی شاستری کو انچارج مقرر کر کے اور 2 اسسٹنٹ کوچز کو ہٹا کر بی سی سی آئی نے ڈنکن فلیچر کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ان کی کارکردگی ہر سیریز میں دیکھی جائے گی. جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل کل بولاوایو میں کھیلا جائے گا. اس ون ڈے کے بعد 25 اگست سے جنوبی افریقہ, آسٹریلیا اور زمبابوے کے درمیان سہ فریقی ون ڈے سیریز کھیلی جائے گی. یو ایس اوپن کی سیڈنگ جاری کر دی گئی ہے. نوویک یوکوویچ ٹاپ سیڈ ہیں, روجر فیڈرر دوسرے, وارنکا تیسرے اور ڈیوڈ فیرر چوتھے نمبر پر ہیں. برازیل کے گول کیپر جولیو سیزر نے کوئنز پارک رینجرز سے فارغ کیے جانے کے بعد پرتگال کے کلب بینفیکا سے معاہدہ کیا ہے. ایران کے عامر سرکوش اور تھائی لینڈ کے کائتیکون کراچی میں ہونے والی 6 ریڈ بال ایشین سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. عامر سرکوش نے پاکستان کے حمزہ اکبر کو شکست دی, جبکہ کائتیکون نے ایران کے حسین وفائی کو ہرایا.
اب سے تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو پاکستان لے چلیں گے, جہاں کی صورتحال پر تفصیلی نظر ڈالیں گے. اپنے ساتھیوں ہارون رشید, عنبر شمسی, شمائلہ جعفری اور شہزاد ملک کی رپورٹس کی مدد سے. اب سے تھوڑی دیر قبل تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ کچھ کشیدگی پاکستان کی صورتحال میں کم ہوئی ہے. تفصیلی ذکر تھوڑی دیر بعد. سربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے.
عالمی برادری نے امریکی صحافی جیمز فولی کے قتل کی مذمت کی ہے, جبکہ امریکہ اس ویڈیو کی تصدیق کر رہا ہے جس میں مسٹر فولی کا سر قلم کرنے کے مناظر دکھائے گئے تھے. غزہ کے حکام کا کہنا ہے کہ حماس کے سینئر ملٹری کمانڈر کی اہلیہ اور بیٹی سمیت کم از کم 19 افراد تازہ اسرائیلی حملوں میں مارے گئے ہیں. اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے گزشتہ روز سے اب تک 92 فضائی حملے کیے ہیں. ایران کی پارلیمان نے مغرب کے حامی وزیر سائنس رضا فراجی دانا کے مواخذے کے لیے ووٹنگ کی ہے اور انہیں طرف کر دیا ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا فلاحی آپریشن شروع کر دیا ہے, جس میں شمالی عراق میں جاری لڑائی سے بے گھر ہونے والے 500,000 افراد کو مدد فراہم کی جا رہی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
کہ آج کے دور میں ایسا ممکن ہے کہ اسلام آباد کی صورتحال اور وہاں کے مناظر آپ نے پاکستان کے درجنوں ٹی وی چینلز پر نہ دیکھے ہوں؟ اگر ایسا ہے اور آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو ہارون رشید کی رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. اور انہوں نے جو مجھے پیغام بھیجا ہے اس رپورٹ کے ساتھ, اس میں لکھا ہے کہ پارلیمان کے سامنے ڈی چوک گاؤں کا منظر پیش کر رہا ہے, ایک ایسا گاؤں جہاں میلہ شام کو سجتا ہے دن کو نہیں. چل چلاتی دھوپ اور ہبز کارکنوں کو ایک انچ کے سائے کی تلاش میں سرگرداں کیے ہوئے ہیں. اس کی تفصیل سنیے.
اسلام آباد کے ریڈ زون میں کل رات گئے پر امن طریقے سے داخل ہونے پر عمران خان نے آج وزیراعظم ہاؤس پر دھاوے کا اعلان کر رکھا ہے, لیکن آج صبح ہوتے ہی حکومتی عہدیداروں نے کہنا شروع کر دیا کہ آج کا دن دھرنے اور احتجاج کا نہیں بلکہ مذاکرات کا ہے. دوپہر تک اس کا پہلا اشارہ تحریک انصاف کی جانب سے حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی کی تشکیل پر غور کا آغاز تھا. دونوں طرف سے مذاکراتی کمیٹیوں کا کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا ہے, لیکن خیال ہے کہ حکومت کی جانب سے گورنر پنجاب کو اہم کردار دیا گیا ہے. تحریک انصاف نے اپنے مطالبات کو بھی حتمی شکل دے دی ہے, لیکن اس کا ابھی اعلان نہیں ہوا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اگلے 48 گھنٹوں کو اہم قرار دیا ہے.
دیکھیں, میں میرا مطلب ہے وہ بھی اس سسٹم میں وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ بھی ایک ادارہ ہے جس طرح باقی ادارے ہیں. اگر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے ساتھ جو ہے جو امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں جس میں پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے, وزیر اعظم ہاؤس ہے, اس کے تحفظ کی ڈیکلریشن بھی دی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک متوازن سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. میرا اندازہ ہے کہ یہ اگلے 48 گھنٹے کروشل ہیں.
دوسری جانب تحریک انصاف بھی اپنے موقف سے قدرے واپس لوٹتے نظر آئی جب مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے کوئی نیا دھاوا بولنے سے انکار کیا.
ہم پاگل ہیں, ہم پارلیمنٹ میں حملہ کریں گے, ہم نادان ہیں, ہم بچے ہیں, ہم کسی ادارے پر, نہ سپریم کورٹ پر, نہ پارلیمنٹ پر, نہ پرائم منسٹر ہاؤس پر ہم نے حملہ نہیں کرنا, نہ ڈپلومیٹک انکلوژر کا, ہم نے حفاظت کرنی ہے. ہمارے دوست ہیں, ہمارے مہمان ہیں, ہم میزبان ہیں, ہم ان پہ حملہ آور کیوں گے؟ افواج ہمارا ان سے کیا جھگڑا ہے؟
اس سے قبل علامہ قادری نے آج پارلیمان کے اجلاس کے دوران اپنے کارکنوں کو قومی اسمبلی کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا. جب یہ اعلان ہوا تو اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا, تاہم اراکین عقبی دروازے سے چلے گئے. اس وقت ایوان میں وزیر اعظم بھی موجود تھے. بعد میں دو رکنی اراکین پارلیمان کے وفد نے, جس میں حیدر عباس رضوی اور اعجاز الحق شامل تھے, علامہ قادری سے ملاقات کی. اس کے بعد علامہ قادری نے اپنے کارکنوں کو سرکاری عمارتوں میں لوگوں کو آنے جانے کی اجازت دینے کے لیے کہا.
یہ تھے اسلام آباد سے ہارون رشید. کل فوج کے سربراہ کی وزیر اعظم سے طویل ملاقات ہوئی اور پھر فوج کے تعلقات عامہ کی جانب سے موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک بیان جاری ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ فوج اس معاملے کو حل کرنے میں کس حد تک کردار ادا کر سکتی ہے. شمائلہ جعفری نے اس کا جائزہ لیا ہے.
سیاسی معاملات پر نظر رکھنے والے کچھ ماہرین سمجھتے ہیں کہ بلا شبہ آئی ایس پی آر کا بیان سیاست دانوں کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے, جو اپنی انا اور مفادات سے آگے دیکھنا نہیں چاہتے اور ایک دوسرے کی زد بازی میں صورتحال کو ڈیڈ لاک تک پہنچا چکے ہیں. لیکن صورتحال جو بھی ہو, سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کا یہ بیان سیاسی معاملات میں مداخلت اور اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں؟ سینئر صحافی سلمان غنی کی رائے ہے.
نواز شریف صاحب کی حکومت کو یہ غلط فہمی ضرور تھی کہ جی شاید پاکستان کے سارے معاملات ہی اب وہ آگے چلائیں گے, خارجہ پالیسی, اندرونی معاملات. پاکستان کی 68 سالہ سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ فوج پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے جسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, اور وہ اپنے فیصلے, اپنی پالیسیز اس میں خود مختار رہی ہے.
تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ سابق فوجی سربراہ اور صدر پرویز مشرف کے خلاف بغاوت کے مقدمے, بھارت کے ساتھ تعلقات اور پاکستان کی افغان پالیسی, سبھی معاملات پر فوج اور نواز حکومت کے درمیان واضح اختلافات تھے, اور نواز شریف فوج سے ٹکراؤ کی پالیسی سے اجتناب کے مشوروں کے باوجود حالات کو اس سطح پر لے آئے کہ اب انہیں کئی محاذوں پر دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صحافی سلمان غنی کہتے ہیں,
جنرل مشرف کے بیرون ملک جانے پہ حکومت ریلکٹنٹ تھی, کہ اب تو حکومت اس بات پہ بھی آ گئی ہے کہ وہ انہیں جانے کی اجازت دینے کے لیے بھی تیار ہے, لیکن معاملات خاصے آگے بڑھ گئے ہیں. اس کے بعد جیو کا مسئلہ تھا, جیو میں حکومت کا ایک واضح سٹانس تھا اور فوج کی خاصی ریزرویشن تھی, کہ اب وہ سول اور ملٹری ریلیشن شپ ہے, وہ پہلے والی بات نہیں ہے.
یہی وجہ ہے کہ کئی تجزیہ نگار تو یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ عمران خان یہ سب کچھ فوج کی شہ پر کر رہے ہیں۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی شجا پاشا سے ملاقات کے حوالے سے کئی غیر مصدقہ خبریں اور تصاویر بھی میڈیا میں گردش کرتی رہی ہیں، اور بہت سے لوگ اس سارے ڈرامے کو سکرپٹڈ قرار دے رہے ہیں، لیکن دفاعی تجزیہ کار اسد منیر اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔
عمران خان بڑا انپریڈکٹیبل آدمی ہے، وہ ایسے ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ عقل رہ جاتی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اگر تصادم کی صورتحال کی طرف ہم گئے تو پھر تو ڈائریکٹ ملٹری انٹروینشن آئی، جو میرے خیال میں اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل اگر فوج آ گئی تو مجھے بیچ میں کچھ حصہ مل جائے گا، میرے خیال میں فوج ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتی جو جن کے اوپر وہ ان کو یقین نہ ہو کہ یہ ہر بات سنے گا۔ عمران خان صاحب اس ٹائپ کے ہیں نہیں۔
فوج کی حمایت ہونے یا نہ ہونے کی بحث ایک طرف، لگتا ایسا ہے کہ عمران خان کو آئی ایس پی آر کے بیان اور اس میں چھپے پیغام کی سمجھ تو بہرحال خوب آ چکی ہے۔ اسی پیغام کو سمجھتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس پر ہلہ بولنے کے منصوبے کو منسوخ کیا ہے، اور ایک سمجھدار سیاستدان کی طرح فوج سے براہ راست تصادم کی پالیسی سے گریز کیا ہے۔ ماہرین کی رائے ہے کہ سیاست میں فوج کے کردار سے قطع نظر ملکی سلامتی کے حوالے سے بھی فوج کا ایک رول ہے، اور اب دھرنوں کو لے کر صورتحال جس حد تک پہنچ چکی ہے، پاکستان جیسے ملک میں فوج کا اس سے لا تعلق رہنا ممکن نہیں۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، لاہور۔
اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قومی اسمبلی میں موجود بیشتر جماعتوں نے وزیراعظم میاں نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں جمعیت علماء اسلام کے اپنے ہی دھڑے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کر کے ملک میں آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، جسے جمہوری قوتوں نے ناکام بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کھل کر اعلان کریں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے مطالبے پر مستعفی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں کی اکثریت آئین اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے وزیراعظم کے ساتھ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیراعظم کے مستعفی ہونے اور مڈ ٹرم انتخابات کے مطالبے کو غیر آئینی قرار دیا۔
یہ کون سا مسئلہ ہے کہ ایک صوبے میں تو آپ دھاندلی کی بنیاد پر حکومت کر رہے ہیں اور وفاق کی حکومت کو چار سیٹوں کی بنیاد پر گرانے کی بات کرتے ہیں؟ لیکن ایک دفعہ جب نظام چل پڑا، جب نظام چل پڑا ہے تو پھر اب نظام کو چلنے دیا جائے۔
پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شازیہ مری نے کہا کہ عام انتخابات کے بعد قائم ہونے والی پارلیمنٹ اور حکومت کو غیر آئینی کہنا کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ کیسے صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو وفاقی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں شامل کر سکتے ہیں۔ شازیہ مری نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے سیول نافرمانی کی تحریک کے اعلان کو سرکاری ملازمین کے خلاف ایک سازش قرار دیا۔
اگر یہ ٹیکس پیئرز رک جائیں گے سر تو سیلریز رک جائیں گی، اور سیلریز تمام اداروں میں کام کرنے والے غریب مزدوروں کی، امپلائیز کی رک جائیں گی۔ یہ پیٹ پہ لات مار رہے ہیں پاکستانی مزدور کے، یہ خود تو نہیں سوچتے، کیونکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میرے تو بچے باہر ہیں، میرے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ بچوں سے بڑا ایسٹ کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ کا وہ ایسٹ باہر ہے تو آپ کے لیے پاکستان ایسٹ نہیں ہے۔
پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ عمران خان اور طاہر القادری احتجاجی مظاہروں میں وزیراعظم، پارلیمنٹ اور آئین کے بارے میں اخلاق سے گری ہوئی زبان استعمال کر رہے ہیں، جو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند ہزار مظاہرین کروڑوں لوگوں کا مینڈیٹ نہیں چرا سکتے۔
عمران خان اور طاہر القادری کی فالوئنگ پاکستان میں لاکھوں میں ہوگی، اس پارلیمنٹ کی فالوئنگ کروڑوں میں ہے، میاں نواز شریف کی پارٹی سے لے کر ہر اس فرد کو جو ڈیموکریسی پہ یقین رکھتا ہے، جو رول آف لا کے بھی یقین رکھتا ہے، جو آئین پہ یقین رکھتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم لاہور سے لے کر پشاور تک، پشاور سے لے کر کوئٹہ تک ہم جلسے کریں، لاکھوں کی تعداد میں جلسے کریں، اور ہم ان کو بتائیں کہ شرافت کی زبان کیا ہوتی ہے۔ ہم بات کریں اور ہم اعلان کریں کہ ہم نے کنسٹیٹیوشن کا دفاع کرنا ہے، ہم نے سسٹم کا دفاع کرنا ہے، ہم نے جمہوریت کا دفاع کرنا ہے۔
دیگر ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ دو جماعتوں کی طرف سے صرف اسلام آباد کے ایک محدود علاقے میں ایک خاص ایجنڈے کے تحت حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ملک کے چاروں صوبہ میں حالات معمول کے مطابق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر الیکٹرانک میڈیا شہر دستور پر ہونے والے مارچ کو تھوڑی دیر کے لیے دکھانا بند کر دے تو یہ دھرنے خود بخود ختم ہو جائیں گے. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اسلام آباد، فوج اور پارلیمنٹ. اور اب اس صورتحال کا تجزیہ. ہمارے آج کے تجزیہ کار ہیں لاہور کے وکیل آفتاب گول. اور میرا ان سے پہلا سوال تھا کہ کیا عمران خان اپنے انتہائی مطالبات سے ہٹنے کو تیار ہو جائیں گے؟
آپ کو پتا ہے وہ میرے ساتھ کھیلا ہوا، میں اس کا پہلا کپتان ہوں.
اچھا.
عمران خان ایک جدی آدمی ہے، اس نے نہیں ماننا. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ جو بات اب وہ کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے میٹنگ کر لی ہے، اس کا کوئی کسی قسم کا فرق نہیں پڑنا، کیونکہ دونوں جو وارنگ فورسز ہیں وہ ڈفرنٹ اسپیسز آکوپائی کرتی ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ ایک پاپولسٹ موومنٹ ہے جو رفڑ کا کام ہے،
عمران خان کا جو گروہ ہے،
دوسرے لوگ عمران خان کا اور طاہر القادری کا.
اچھا.
وہ دوسرا جون سا ہے وہ ویل انٹرنچڈ ہے. دیکھیں آپ کس سپیڈ کے ساتھ پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن میں کس قسم کی جو بھی ہوا پیپل پارٹی کے ساتھ، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے یہ کر لیں پھر ہم کر لیں. تمام لوگوں کا جو اسمبلی کے اندر ہیں، جو یہ مراعات لیتے ہیں، جو لائسنسز لیتے ہیں، جو مال کھا رہے ہیں، یہ کس طرح اس پورکیوپائن کی طرح ان کے تمام کے تمام کے جو ان سے کوئلز ہیں یہ باہر آ گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں اوہ یہ تو نظام ٹوٹ جائے گا. کون سا نظام ٹوٹ جائے گا؟ مجھے بتائیں، نظام عوام کے لیے ہوتا ہے کہ عوام نظام کے لیے ہوتے ہیں؟ آپ آ کے یہاں اس ملک میں دیکھیں، آپ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا اعلیٰ ملک ہے، وہاں سارے کام ٹھیک چل رہے ہیں. اور یار 100% بجلی کا بل بڑھ گیا ہے، لوگ بھوکے رات کو سوتے ہیں، لوگ اپنی بچیاں بیچ رہے ہیں، اپنے بچے بیچ رہے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ جو سی این این پہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان ہے، یا جو چینلز ہیں یا ان کے اوپر پاکستان ہے؟ ایسا نہیں ہے. میں آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ اگر اس حکومت نے ان کے ساتھ کوئی موڈس ویوینڈی ڈیولپ نہ کیا آنے والے 48 گھنٹے 72 گھنٹے میں، تو پھر میں بتاؤں دی فوج ول انٹروین. When it intervenes, the question is, what will they do?
تو ابھی آپ نے کہا آفتاب گل صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان آپ کے خیال میں اپنی ضد نہیں چھوڑیں گے.
ہاں میں یہ کہتا ہوں وہ نہیں چھوڑے گا،
وہ نہیں چھوڑے گا.
یو سی وہ اپنی کشتیاں جلا آیا ہے.
اچھا.
وہ اپنی کشتیاں جلا، دیکھیے وہ 62 سال کا ہو گیا ہے، وہ اپنی کشتیاں جلا آیا ہے، وہ نہیں یہ کام کرے گا، میں آپ کو یقین اس کو. اور پھر ایک اور بات، پاکستان کے اندر فوج جون سی ہے وہ ایک باقاعدہ حقیقت ہے.
ٹھیک
ٹھیک ہے. دونوں پارٹیز جون سی ہیں اپنے دبے الفاظ میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں فوج کی حمایت حاصل ہے، وہ ان کو بھی ہے. پر اس کے اندر ایک پرابلم آئے گی، یہ کہ نواز شریف صاحب کی جو شخصیت ہے اس کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ، اینڈ وتھ جسٹیفیکیشن. نواز شریف کے ساتھ فوج نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. ٹھیک ہے، کاکڑ نے گرا دیا، فلانے نے گرا دیا، ہی ڈزنٹ ٹرسٹ دیم، یو سی. لیکن دا کوسچن ناؤ از، دی آرمی نے تو ان کو کہہ دیا کہ بھائی ہم یہ کام میں ہم نے نہیں پڑھنا، یہ گولی شولی آپ خود چلائیے، آپ چلائیں تو صحیح، یہ نہیں چلائیں گے گولی. دے فوج کے سامنے بھٹو صاحب کے وقت کا وہ ایکسپیرینس یاد ہے آپ کو، پتا ہے انہوں نے کہا گولی چلا دو بھٹو صاحب نے، تو انہوں نے کہا میں چلانا ہی نہیں، وہ جو بریگیڈیئر تھا. یہ نہیں ہونا. آئی تھنک یو نو دے آر آئی بال ٹو آئی بال اینڈ ون آف دیم از گوئنگ ٹو بلنک. آئی ڈونٹ تھنک عمران خان از گوئنگ ٹو بلنک، ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز ناؤ. دس گورنمنٹ ہیز اے لاٹ ٹو لوز. مڈ ٹرم الیکشن تو آپ سمجھے رائٹنگ آن دا وال ہے. اگر یہ کچھ سمجھے کہ اس کے اندر سے ویسی بات نکل جائے گی اور نہیں ہو جائے گا کچھ کر لیں گے نا، بات کرتے ہیں، دو وزارتیں دے دیں گے، نہیں نہیں ایسے نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اپنا عامر صاحب،
جی جی،
مسلم لیگ پولیٹیکل پارٹی نہیں بن سکی.
تو معاملہ یہاں سے کسی طرح کی مفاہمت کی طرف بڑھتا نظر نہیں آتا اس کا؟
مفاہمت آئی ڈونٹ نو مفاہمت کا مطلب کیا. ان کو چاہیے پہلے ہی تھا کہ یار 5-10 سیٹوں پہ امیجیٹلی اناؤنس کر دیتے ری الیکشن. ری کاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ میں اگر یہ گئے، عامر صاحب یاد رکھ رہے ہیں، آئی ہیو اٹ فرام عمران خان ہمسیلف. میں نے اس کو پوچھا 5-6 دن میں، کہا تم نے یہ کیا کیا ہے کہ تم 4 سیٹوں پہ، وہ انہوں نے مان صرف 4 سیٹوں کو تم نے کہا. انہوں نے کہا میں نے جان بوجھ کے کہا تھا، کہتا میں اگر 50 سیٹیں کہتا انہوں نے میری بات نہیں سننی تھی. ایک سیٹ بھی کھولیں گے تو یاد رکھنا اس قسم کی دھاندلی نظر آئے گی جو ہر سیٹ پہ نظر آئے گی. میں نہیں سمجھتا اگر کسی کا باہر بیٹھے یہ خیال ہے کہ یہ معاملے جون سے ہیں یہ اس طرح ہی ہو جائیں گے 8-10 دن پہلے جیسا تھے، ایسے ہونے نہیں ہیں. اتنا آگے وہ جا چکا ہے عمران خان، اور ان کو یہ جس طرح مجھے اطلاع ہے اس طرح اس کو بھی اطلاع ہے کہ فوج ان کے ساتھ اس حد تک نہیں ہے کہ فوج یہ کہے گی کہ ہم آپ کے بہاف پہ انٹروین کریں گے، ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو شیلٹر پرووائڈ
کریں
گے، اپنا کام کر لیں.
جی، تو اگر آپ کا خیال ہے کہ فوج بھی اس حد تک نہیں جائے گی نواز شریف کی حکومت کو بچانے کے لیے، تو ہفتہ بھر تو اس دھرنے کو اور یہ لانگ مارچ کو ہو گیا، ڈراپ سین کب متوقع ہے؟
جی جو دیکھیے بات، پریشر عمران خان کے اوپر بھی ہے. میرے خیال میں 24-36 گھنٹے جو اگلے ہیں اس کے اندر یہ کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کریں گے، یہ پریسیپیٹیٹ کریں گے سچویشن کو، اور اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو کسی کا خیال ہے کہ اتنی بڑی یہ سب سارا کاروبار جو ہوا ہے اس کو یہ کوئی آرام سے بیٹھا جائے ختم ہوگا، یہ نہیں ختم ہونا. نہیں عامر، نہیں، یہ بالکل نہیں ہوگا. میں
یہ تھے لاہور کے وکیل آفتاب گل، جن کی رائے میں یہ سب کچھ آرام سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب سے 19 منٹ قبل ایک اپڈیٹ ہوا ہے بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر، جس کے مطابق چودھری شجاعت حسین نے مطالبہ کیا ہے کہ مذاکراتی وفد میں خواجہ سعد رفیق کو شامل نہ کیا جائے۔ مزید بہت کچھ آنے کو ہے۔ سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر سو جائے گا آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیروین اور جہانما سنا کیجیے۔
پاکستان کی سیاسی صورتحال، یہاں سیاست کبھی کبھی اتنا زور پکڑ لیتی ہے کہ کوئی ریاستی ادارہ اس سے دور نہیں رہ سکتا، یہاں تک کہ عدالتیں، یا یوں کہیے کہ اعلی عدالتیں بھی۔ اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھی شہزاد ملک براہ راست میرے ساتھ موجود ہیں۔ کیوں شہزاد، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟
عمر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور طاہر القادری کو نوٹس جاری کیے ہیں اور انہیں کل پیش ہونے کا حکم دیا ہے، اور یہ نوٹس انہوں نے ایک درخواست پر دیے ہیں، جس میں کہا گیا تھا کہ ان دونوں جماعتوں کی طرف سے شاہراہ دستور پر جو دھرنے دیے گئے ہیں ان کی وجہ سے یہاں کے شہریوں کی معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں، جس پر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اگر آئینی حقوق حاصل کرنے کی آڑ میں کسی دوسرے کا حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ اور چیف جسٹس کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ان دھرنوں کے سیاسی مطالبات کیا ہیں، ہمیں تو صرف اس بات سے غرض ہے کہ بنیادی انسانی حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو مظاہرین ہیں یہ وزیر اعظم کو ہٹانا چاہتے ہیں، ان کا مطالبہ غیر آئینی ہے، جس پر اس 5 رکنی بینچ میں موجود جسٹس جوادس خواجہ کا کہنا تھا کہ آئین میں وزیر اعظم کو ہٹانے کا جو طریقہ کار ہے وہ تو آلریڈی موجود ہے، اگر اس سے ہٹ کر کوئی اقدام اٹھایا گیا تو یہ غیر آئینی ہوگا اور اس سے ملک میں انتشار اور انارکی پھیلے گی۔
شہزاد ملک، براہ راست اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بلوچستان کی اسمبلی نے دھرنا دینے والی جماعتوں کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی ہے، اور کوئٹہ میں آج وکلا نے اس صورتحال کے خلاف ریلی بھی نکالی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان بار ایسوسیشن کے زیر اہتمام وکلا کی ریلی کا آغاز کوئٹہ کی ضلع کچاری سے ہوا۔ ریلی کے شرکا مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے پریس کلب پہنچے اور وہاں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کے شرکا نے اس موقع پر یہ نعرے لگائے،
جمہوریت کو چلنے دو، جمہوریت کو چلنے دو، کیول نافرمانی نہ منظور، نہ منظور، کیول نافرمانی نہ منظور، نہ منظور، آئین کو چلنے دو، آئین کو چلنے دو۔
وکلا رنماؤن نے کہا کہ 14 اگست سے بعض قوتیں جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جمہوریت اور آزاد عدلیہ کے لیے وکلا، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے نہ صرف بڑی جدوجہد کی بلکہ اس کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں نہ صرف ملک میں جمہوریت بحال ہوئی بلکہ ایک آزاد عدلیہ بھی قائم ہوئی، لیکن اب ایک مرتبہ پھر ملک میں جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں۔ اس حوالے سے بلوچستان بار ایسوسیشن کے صدر بلال انور قاسی کا کہنا تھا،
جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے کچھ قوتیں سرگرم ہوئی ہے جس کی ہم شدید مخالفت کرتے ہیں اور اب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جمہوریت کو بچانے کے لیے پورے پاکستان کے وکلا اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم لوگ کڑے ہو چکے ہیں۔
بلوچستان بار ایسوسیشن کے رہنماؤں نے کہا کہ اگر جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا گیا تو بلوچستان کے وکلا اس کے خلاف ایک مرتبہ پھر بھرپور تحریک شروع کریں گے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
کوئٹہ کے موڈ کے بارے میں آپ نے محمد کاظم سے سنا. اب کچھ بات اسلام آباد کے موڈ کی. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے دھرنوں کا آج چھٹا روز ہے اور شرکا کی تعداد بھی حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. ہماری ساتھی عمبر شمسی نے دونوں دھرنوں کے شرکا سے بات کر کے ان کا موڈ جاننے کی کوشش کی.
30 سالہ سید رضوان علی 2 ہفتے سے پاکستان عوامی تحریک کے لانگ مارچ میں شامل ہونے کے لیے فیصل آباد سے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں. سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے, اسی لیے امرود کی پیٹھیوں کی بھی چیکنگ ہو رہی ہے. کرپٹ نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں, تاہم کوئی واضح لاہے عمل بتا نہیں پاتے.
پاکستان تحریک انصاف بھی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہیں, پیش پیش ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں. ان کے جو مقاصد ہیں جو وہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
ان کے مقاصد اپنی حد تک ٹھیک ہے, لیکن ہم ٹوٹل نظام کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تھوڑے سے نظام کو نہیں. ٹوٹل جب تک ٹوٹل نظام نہیں چینج ہوگا یہ معاملہ نہیں سیٹ ہوگا.
اور نظام کیسے تبدیل ہوگا؟
نظام آپ کے سامنے ایجنڈا ہے, قائد محترم نے آپ کے میڈیا.
میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا.
10 نکاتی جو ایجنڈا ہو اس کے کام ہوگا تو نظام چینج ہوگا.
میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا.
میری رائے یہ ہے کہ جو عوام نکلی ہے جس کام کے لیے, ہم اس پارلیمنٹ کو ختم کریں.
نظام کیسے تبدیل ہوگا؟
الیکشن ریفارم ہوں, دوبارہ اپنا الیکشن کمیشن بنایا جائے اور جو لوگ کرپٹ ہے گئے ان کو نکالا جائے اور بلدیاتی نظام بنایا جائے, اس طرح جو بھی.
اور یہ کون کرے گا؟
یہ ڈاکٹر طاہر القادری کریں گے اور ان کی عوام کرے گی.
یہ شاہراہ ریاست اور حکومت کی شاہراہ سمجھی جاتی ہے اور اس وقت سینکڑوں کارکنوں کا ڈائننگ روم, لاؤنج اور واش روم ہے.
پارلیمنٹ کے سامنے شاہراہ دستور پر اس وقت پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کی بڑی تعداد ہے جو کل رات یہاں پر آئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ گنے چنے کارکن ہیں جو یہاں رات کو آئے تھے, انہوں نے رات گزاری تھی. اس طرف خان صاحب کا کنٹینر ہے جبکہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکن جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں. یہ سب کارکن انتظار میں ہیں کہ ان کے لیڈر ان کو کیا فیصلہ بتاتے ہیں. وہ پر امید ہے کہ ان کے مطالبات مانے جائیں گے.
دونوں دھرنوں کے شرکا کے لیے پولیس زیرو ہے اور فوج ہیرو. انقلاب اور آزادی کے نام پر گانا بجانا چل رہا ہے جبکہ پیچھے سیاسی پہیہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے چلتا جا رہا ہے. عمبر شمسی, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
پاکستان میں اتنا کچھ ہو رہا ہو اور ہمارے ساتھی بسط اللہ خان خاموش رہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں کیا ہوتا ہے جب ریاست کی ریٹ ایک کرین سے لٹک جاتی ہے.
اب بات چیت اور مذاکرات کا فیشن نہیں رہا, وہ دن بھی گئے جب تبدیلی بذریعہ ٹینک آتی تھی. یہ مہذب اور جمہوری زمانہ ہے, لہذا پہلے عوام کے پرزور اصرار پہ الیکشن کے ذریعے ایک منتخب حکومت قائم ہونے دی جاتی ہے اور پھر اسی منتخب حکومت کے پیچھے ہارنے والوں کو لگا کے اسٹیٹ ریٹ دوبارہ قائم کر لی جاتی ہے. اس بنیادی فارمولے میں حزب ملک و ضرورت و حالات و مزاج تھوڑی بہت تبدیلی ضرور ہو سکتی ہے, لیکن بنیادی خد و خال وہی رہتے ہیں. مثلا مصر میں پہلے محمد مرسی کو انتخاب جیتنے دیا گیا اور جب محمد مرسی نے خود کو صدر بھی سمجھنا شروع کر دیا اور اپنی محدود عقل استعمال کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو ری ڈیزائن کرنے کا کام شروع کر دیا تو پھر ایک ٹروجن ہارس بنا کے اس پہ عوامی طاقت لکھا گیا اور اس ٹروجن ہارس کو ایک مجمع نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور صدارتی محل کے سامنے جا کے رکھ دیا. اور پھر یہ ٹروجن ہارس جادو کے زور پہ زندہ ہو گیا اور اس نے محمد مرسی کے آمرانہ رویے کو اپنے سمو تلے کچلتے ہوئے لال سڑکوں اور اپنے جوتوں کو پانی سے دھو کے اسٹیٹ ریٹ دوبارہ سے قائم کر دی اور یوں سب ایک بار پھر پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگے. یہی اسکرپٹ تھائی لینڈ میں بھی کام آیا جب شنوترا خاندان نے بھٹو خاندان بننے کی کوشش کی اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے برعکس تیسرا الیکشن بھی جیت لیا تو پہلے ہارنے والوں کو منتخب حکومت کا گھیراؤ کرنے کی کھلی چھوٹ دی گئی اور جب اس گھیراؤ سے اسٹیٹ ریٹ کمزور ہونے لگی تو فریقین سے کہا گیا کہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں. خوبرو وزیر اعظم محترمہ ینگ لوک شنوترا کی حکومت مڈ ٹرم الیکشن کروانے کے لیے بھی تیار ہو گئی, مگر گھیراؤ کرنے والوں نے کہا کہ اب وقت اس کا بھی گزر چکا ہے, اب تو پہلے کرپشن اور خاندانی آمریت کا استبل صاف ہوگا, اس کے بعد کوئی بات ہوگی. چنانچہ بادل ناخواستہ اسٹیٹ ریٹ قائم کرنے کے لیے بادشاہ کی اجازت سے دل پہ پتھر رکھ کے تھائی فوج کو اقتدار عارضی طور پہ ہاتھ میں لینا پڑ گیا. تب سے وہاں اسٹیٹ ریٹ پوری طرح بحال ہے اور کسی کو بھی نئے الیکشن کی جلدی نہیں. امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ وغیرہ کو ایسی حرکتیں بالکل پسند نہیں، لیکن ان سب کی اچھی بات یہ ہے کہ جب سٹیٹ ریٹ قائم کرنے والے اپنی مجبوری بتاتے ہیں تو عالمی محلے کے یہ وزادار بزرگ بھی یہ کہتے ہوئے مان جاتے ہیں کہ اب تو یہ حرکت کر لی، آئندہ ایسے مت کرنا ورنہ بہت کان کھینچوں گا، چلا ہن چا پی میرے نال۔ مصر اور تھائی لینڈ میں سٹیٹ ریٹ قائم کرنے کا یہ فارمولا اتنا مجرب اور کامیاب ثابت ہوا ہے کہ اب اسے کسی اور ملک میں دہرانے میں کوئی حرج نہیں۔ جب کل رات پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پارلیمنٹ کے قریب کرین سے لٹکے ہوئے لوگ دکھا رہے تھے تو مجھ جیسے دانشورانہ موتیے میں مبتلاؤں کو یوں نظر آیا جیسے سٹیٹ ریٹ کرین سے جھول رہی ہے۔ مگر مجھے آئی ایس پی آر کے جاری کردہ اس بیان سے خاصا اطمینان ہوا کہ فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات چیت سے معاملات حل کرنے کی کوشش کریں۔ قاہرہ اور بینکاک کے آئی ایس پی آر نے بھی آخری دنوں میں ایسی ہی درد مندانہ اپیل کی تھی۔ بارات تو ڈی چوک تک پہنچ گئی ہے، اب سٹیٹ ریٹ کے گھوڑے پہ سوار دولہا بھی آتا ہی ہوگا۔ میرے منہ میں خاک۔
یہ تھے وسط اللہ خان، جن کا کالم بہت مقبول ہے اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ اس کا عنوان ہے جب ریاست کی ریٹ ایک کرین سے لٹک جاتی ہے۔ پچھلے چھ دنوں میں حالات بڑی تیزی سے بدلے اور نہیں بھی بدلے، اسی لیے شاید میری پروگرام کی ایڈیٹر ماہ پارا نے مجھے کہا کہ میں نے اسلام آباد میں ہارون رشید کو پابند کیا ہوا ہے کہ وہ سیربین ختم ہونے سے پہلے گھر نہ جائیں، تاکہ پروگرام بند کرنے سے پہلے ہم ان سے تازہ ترین پوچھ لیں۔ ہارون اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہارون، یہ بتائیے کہ صرف آپ ہی تھکے ہوئے ہیں یا خبریں بھی تھک چکی ہیں؟
تقریباً یہی حال ہے، خبروں کا بھی اور جو ان کو کور کر رہے ہیں ان کا بھی۔ لیکن اس وقت جو ڈی چوک میں ہے، ایک مرتبہ پھر جو تحریک انصاف ہر رات ایک جشن کا سا سما کریٹ کر دیتی ہے، وہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور عمران خان خود بھی کہتے ہیں اسے جشن ہی کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک تقریر وہاں شروع کی، لیکن پھر کافی کوئی 15-20 منٹ ہو گئے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں۔ شاید ساؤنڈ سسٹم میں کوئی خرابی ہے یا کوئی اور چیز ہے، لیکن آج صبح جب وہ ریڈ زون میں داخل ہوئے اور پھر وہاں پر انہوں نے جو ایک فاتحانہ تقریر قسم کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ آج شام وہ وزیر اعظم ہاؤس پر چڑھائی کریں گے، تو ابھی اس کے کوئی اشارے نہیں ہیں اور وہ غصہ بھی دکھائی نہیں دے رہا عمران خان کے چہرے پر۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو پس منظر میں کوششیں ہو رہی ہیں مذاکرات کی اور کمیٹیاں بن رہی ہیں، ابھی کوئی باضابطہ اس پر اعلان تو نہیں ہوا ہے، لیکن میڈیا میں چیمگوئیاں کافی ہو رہی ہیں کہ اس پر لے دے ہو رہی ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا بھی کہ طاہر القادری کے فرنٹ پر بھی حکومت کے رابطے ہو گئے ہیں اور کمیٹیوں کی تشکیل پر کچھ اعتراضات ہیں جو کہ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ہارون، میرے پاس 30 سیکنڈ بچے ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو آرام کرنے کا وقت کب ملے گا؟ اس کا ڈراپ سین ہے کوئی ڈرامے کا آنے والے دنوں میں یا نہیں؟
ابھی فی الحال تو مجھے نہیں لگ رہا، اور جیسے کہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے کافی اہم ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 2-3 دن اور بھی یہ جو معاملہ ہے اسی طرح چلے گا، اور جو مذاکرات ہیں اس میں ابھی بھی کوئی فریق اپنی پوزیشن چھوڑنے کو تیار نہیں، تو لگتا ہے کہ اس تمام لے دے میں کافی وقت لگے گا۔
ہارون رشید، اتنا انتظار کرنے کا، اسلام آباد سے براہ راست ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین ختم ہوا۔ ہمارے اسٹوڈیو مینیجر یہاں لندن میں نک رینڈل اور اسلام آباد میں مہناز فاطمہ تھیں۔ پروگرام کی ایڈیٹر، میں آپ سے کہہ چکا ہوں، آج مہپارہ صفدر تھیں اور ان کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی ہیں۔ آج کے پروگرام کی پروڈیوسر ہانیہ علی۔ ہماری پوری ٹیم کو آج کے پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے خبروں کا خلاصہ، لندن سے شب بخیر۔
اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے تصدیق کی ہے کہ امریکی صحافی جیمز فولی کے قتل کی ویڈیو اصلی ہے۔ ادھر عالمی برادری نے جیمز فولی کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ غزہ کے حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 19 افراد تازہ اسرائیلی حملوں میں مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے گزشتہ روز سے اب تک 92 فضائی حملے کیے ہیں۔ ایران کی پارلیمان نے مغرب کے حامی وزیر سائنس رضا فراجی دانا کے مواخذے کے لیے ووٹنگ کی ہے اور انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ اور بین الاقوامی طبی فلاحی ادارے میڈیسن سان فرنٹیئرز نے اقوام متحدہ اور عالمی ادارہ صحت کے ایبولا سے بچاؤ کے اقدامات پر شدید تنقید کی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔